شام صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کی قیمت ادا کر رہا ہے، تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ عالمی سامراج کے خلاف مجاہدت کے قومی دن کی تقریب، امریکہ کے مقابلے میں استقامت جاری رکھنے کا عزم۔ امریکہ میں سینڈی طوفان کی تباہ کاری، نیو یارک میں بجلی کی سپلائی 11 نومبر تک منقطع رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، عید سعید غدیر، عید ولایت، عید اکمال دین و اتمام نعمت کی آمد آمد ہے، آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں علی باسر رضوی حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir۔ یہ باب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا ہے کہ شام صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے مقابلے میں استقامت اور پائمردی کا تاوان ادا کر رہا ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ جناب کاظم صدیقی نے نماز کے خطبوں میں شام میں جاری صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک اور ان میں سر فہرست امریکہ نے شام میں ایسی آگ کے شعلے بھڑکائے ہیں جو پورے علاقے کے لیے خطرہ ہیں۔ تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علاقے کے مسلم ممالک بیت المقدس کی غاصب حکومت کی توسیع پسندیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے شام کے داخلی امور میں مداخلت کر کے اس اسلامی ملک کی شبیہ مسخ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب جناب کاظم صدیقی نے شام میں مسلح دہشت گردوں کے حامیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فتنے اور نفاق کی آگ کا شعلہ اگر اور زیادہ بھڑکا تو وہ ان کے دامن کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور نتیجے میں علاقے کے سبھی ممالک جنگ کی آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے علاقے کے ممالک اور ان کے تسلط پسند حامیوں کو بھی نصیحت کی کہ وہ شام میں بحرانی صورتحال پیدا کر کے علاقے میں اغیار کے مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے اسی طرح عید غدیر و خم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ غدیر ایک عظیم واقعہ ہے اور انسانی تاریخ و ذہن میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ انہوں نے غدیر کو بڑی اسلامی عیدوں میں سے ایک قرار دیا اور کہا کہ غدیر نبوت و ولایت اور حکمت الہیہ کا ہی تسلسل ہے، اسی لیے سبھی عیدوں میں سے افضل ہے۔ تہران کے خطیب جمعہ نے اسی طرح 3 نومبر یعنی ایران میں عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن اور امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضے کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مختلف میدانوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت کی بنا پر ایران سے امریکہ کے تسلط پسندانہ نظام کی دشمنیوں میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جمعہ کو ایران اسلامی میں عالمی سامراج کے خلاف قومی دن یعنی جدوجہد کا قومی دن منایا گیا۔ اس مناسبت سے دارالحکومت تہران میں مرکزی تقریب امریکہ کے سابق جاسوسی کے اڈے کے سامنے منعقد ہوئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی۔
تہران میں جمعے کو عالمی سامراج سے مقابلے کا دن منایا گیا۔ یاد رہے 4 نومبر کو چند واقعات سامنے آئے تھے جس نے اسے دوسرے دنوں سے علیحدہ کر دیا۔ 4 نومبر سن 1964 میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ امریکہ سے وابستہ ایران کی پہلوی حکومت کے ہاتھوں ترکی جلاوطن کر دیے گئے۔ اس واقعے سے چند ہی روز قبل امام خمینی نے کیپیچولیشن کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اسے اسلام اور انسانیت کے خلاف ایک بھیانک اقدام قرار دیا تھا۔ یہ جلاوطنی 14 سال تک جاری رہی۔ دوسرا واقعہ 4 نومبر سن 1978 میں پیش آیا جس میں تہران یونیورسٹی میں اکٹھا طالب علموں پر جو ایران میں امریکہ سے وابستہ حکومت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے گولی چلائی گئی جس میں کئی طلباء شہید ہو گئے۔ اور تیسرا واقعہ 13 آبان یعنی 4 نومبر سن 1979 میں پیش آیا جس میں امریکہ کا بظاہر سفارت خانہ اور در حقیقت جاسوسی اور سازشوں کے مرکز پر یونیورسٹی طلباء کا قبضہ ہوا۔ اس جاسوسی کے اڈے سے ایران اور اسلامی انقلاب کے خلاف سازشوں کے سینکڑوں ثبوت بھی برآمد ہوئے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسے دوسرا انقلاب قرار دیا اور یونیورسٹی طلباء کے اس اقدام کو نہایت اہم قرار دیتے ہوئے اسے سراہا۔ ان تینوں واقعات کا ایک مشترک پہلو تھا اور وہ سامراجی طاقتوں اور ان کے اہداف کے سامنے ڈٹ جانا اور اس کا مقابلہ کرنا تھا۔ لہذا بانی انقلاب اسلامی نے اس دن کو سامراج سے مقابلے کا عالمی دن قرار دیا۔
اتنے برس گزر جانے کے باوجود یہاں پر مختلف یونیورسٹی اور اسکولوں کے طالب علم اکٹھا ہوئے ہیں اور امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔
ایک بار پھر امام خمینی اور قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہزاروں طلباء امریکہ کے جاسوسی کے اڈے کے سامنے عظیم جلوسوں کی شکل میں اکٹھا ہوئے اور اپنے نعروں اور پلے کارڈز کے ذریعے دنیا بھر کو دکھایا کہ اگر کوئی بھی سامراجی طاقت ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنے کا حتی خیال بھی ذہن میں لائے تو وہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ طلباء اور طالبات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اسی طرح بحرین، سعودی عرب، فلسطین، میانمار اور دیگر ممالک میں مسلمانوں پر سامراجی طاقتوں کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی بھی مذمت کی اور اس بات پر تاکید کی کہ عالمی اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان گھنونے افعال کی مذمت کریں اور توحیدی مذاہب کے خلاف کسی بھی اقدام کو جرم قرار دیں اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بانیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔
سید حسن زیدی، سحر، عالمی نیٹورک، تہران۔
ناظرین، تاریخ کے تعلق سے یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ چونکہ یہ سال لیو کا سال ہے اس لیے ایرانی مہینہ آبان کی 13 تاریخ اس سال 3 نومبر سے مصادف ہیں۔ اور مزید خبریں، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں ایک مسافر بس پر کی جانے والی فائرنگ میں مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے خوزدار کے بازار میں ایک پیٹرول پمپ کے قریب کھڑی مسافر وین پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں قریب رکھے ہوئے پیٹرول کے ڈرموں میں آگ لگ گئی اور آگ کے شعلوں نے مسافر وین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے میں اب تک 16 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ آتش زدگی کی وجہ سے قریبی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تاحال کسی بھی گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پاکستان کا صوبہ بلوچستان ایک عرصے سے بدامنی کا شکار چلا آ رہا ہے۔ مسلح دہشت گرد کوئٹہ اور اس کے نواحی علاقوں میں سفر کرنے والے شیعہ زائرین کی بسوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں طالبان اور جند اللہ کے دہشت گرد مل کر بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں یاور بخاری۔
پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے تسلیم کیا ہے کہ بلوچستان میں طالبان، بلوچستان لیبریشن آرمی اور جند اللہ کا گٹھ جوڑ ہے جو وہاں حالات خراب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلوچستان بدامنی کیس کی سماعت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اسلم ریسانی کے ہمراہ پیش ہو کر عدالت کے روبرو بیان دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر عدالت نے انہیں نہ سنا تو تاریخ انہیں اور عدالت کو معاف نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں 6,000 لوگ لاپتہ ہیں۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کئی مرتبہ وزیر داخلہ کی سرزنش کی، جبکہ چیف جسٹس اور بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان نے عدالت عظمیٰ کے روبرو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان میں تمام حکومتی ادارے اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ حکومت بدلنے یا منتخب کرنے کا اختیار عوام کے پاس ہے، اگر بلوچستان حکومت گرائی گئی تو وہاں کوئی نئی اتھارٹی نہیں آئے گی۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت کا 12 اکتوبر کا حکم برقرار ہے، بلوچستان حکومت کس اتھارٹی کے تحت کام کر رہی ہے؟ وہاں وفاقی حکومت اندرونی خلفشار روکنے کے لیے آئینی اقدامات کرنے کی پابند ہے۔ وفاق نے بلوچستان میں ایف سی بھجوانے کے سوا کوئی تعاون نہیں کیا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یاور بخاری، سحر، عالمی نیٹورک، اسلام آباد۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی حزب اختلاف کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ محبوبہ مفتی نے زاسکار کا دورہ کرنے کے بعد خطے میں امن و امان کی اپیل کی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کرگل سے سجاد حسین۔
ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی زاسکار کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کر کے آج واپس کرگل پہنچی ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی حزب اختلاف جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے اپنے زانسکار کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ زانسکار کے عوام امن چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی طرح امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ محبوبہ مفتی گزشتہ روز اپنے پارٹی کے سینئر لیڈر قاضی محمد افضل، نظام الدین بٹ اور ضلع لہ کے صدر ٹاشی گیلسن کے ساتھ زانسکار جا پہنچی، جہاں چند لوگوں کے تبدیلی مذہب کو لے کر حالات بگڑ گئے تھے۔ تاہم محبوبہ مفتی نے اپنے دورے کے دوران بودھ اور مسلم فرقوں کے تمام نمائندوں سے ملاقات کی اور اب امن کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے سجاد حسین، سحر عالمی نیٹورک۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ بحرین میں عوامی مظاہروں پر حکومت کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی بنا پر ملک میں کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ بان کی مون نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بحرینی حکام کو چاہیے کہ ان پابندیوں پر جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس پر نظر ثانی کریں اور ملک میں حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان پابندیوں کو یوں ہی جاری رکھا گیا تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ بان کی مون نے بحرینی حکام سے کہا کہ وہ اپنے اس فیصلے پر ضرور نظر ثانی کریں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس پابندی کے بارے میں جو منگل سے بحرینی عوام پر لگائی گئی ہے اپنی گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سرکاری ترجمان مارٹن نیسیرکی نے کہا کہ بحرین کو چاہیے کہ وہ انسانی حقوق کی پاسداری کے تعلق سے عالمی قوانین کا احترام کرے اور ملک میں پرامن اجتماعات منعقد کرنے اور آزادی اظہار رائے کے عوام کے حق کا پاس و لحاظ رکھے۔ بان کی مون کے ترجمان نے کہا کہ سیکرٹری جنرل کا خیال ہے کہ اس طرح کی پابندیوں سے بحرین میں حالات مزید خراب ہوں گے، اسی لیے انہوں نے بحرینی حکام سے کہا کہ وہ فوری طور پر اپنا یہ فیصلہ واپس لیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسی طرح بحرینی مظاہرین سے بھی کہا کہ وہ پرامن طریقے سے مظاہرے کریں۔ شام میں مغرب کی حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں نے اب تک پولیس اور فوج کے ہزاروں اہلکاروں اور عام شہریوں کے وسیع قتل عام کے ساتھ ہی اس ملک کے بنیادی ڈھانچوں کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔
شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے دمشق میں ڈاکٹروں کی یونین کے اراکین کے ایک اجتماع سے خطاب میں بتایا کہ گزشتہ 20 مہینے میں مغرب کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گردوں کے حملوں اور تخریبی کارروائیوں میں پولیس اور فوج کے اہلکاروں اور عوام کے قتل عام کے ساتھ ہی ملک کی بنیادی تنصیبات کو $3 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس عرصے میں مسلح گروہوں نے پیٹرولیم اور بجلی کی تنصیبات، مواصلات، نقل و حمل اور تعلیمی اداروں کو اپنی تخریبی کارروائیوں کا نشانہ بنایا اور ان شعبوں میں بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت عوام کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پوری تندہی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے شام کے صدر اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں عوام سے ہوشیار رہنے کی اپیل کرتے ہوئے اعلان کر چکے ہیں کہ دہشت گردوں نے فوج اور پولیس سے مقابلے میں ناکامی کے بعد اب عام شہریوں کا قتل عام اور ملک کے بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر شام کی خبر رساں ایجنسی سانا نے اعلان کیا ہے کہ مغرب کے حمایت یافتہ تخریب کاروں نے گزشتہ 1 مہینے میں دیر الزور اور ملک کے دیگر مشرقی علاقوں میں تیل اور گیس کی سپلائی کی پائپ لائنوں میں دھماکے کر کے شہریوں تک تیل اور گیس کی سپلائی روکنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلح دہشت گردوں نے تیل اور گیس کی سپلائی کی پائپ لائنوں کو اڑانے کے علاوہ بجلی گھروں تک ایندھن پہنچانے والی ریل گاڑیوں پر بھی حملے کیے ہیں اور اس طرح بجلی کی پیداوار میں بھی خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ الاخباریہ ٹیلی ویژن کے مطابق شام میں سرگرم مسلح گروہ نے اسی کے ساتھ عام شہریوں کے گھروں، تعلیمی اداروں، عوام کی رفاہ کے بنیادی تنصیبات، مساجد، کلیساؤں اور دیگر مقدس مذہبی مقامات کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ چنانچہ 2 روز قبل دمشق میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روضہ اقدس کے قریب دہشت گردوں نے ایک دھماکہ کیا جس میں کم از کم 10 افراد شہید ہو گئے۔ شام کے وزیر تعلیم نے بھی بتایا ہے کہ مغرب کے حمایت یافتہ مسلح دہشت گرد گروہوں نے 2073 تعلیمی اداروں کو اپنی تخریبی کارروائیوں میں منہدم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کے شعبے کے 88 کارکن مسلح گروہوں کے حملوں میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام میں مارچ 2011 سے مسلح دہشت گرد امریکہ، صہیونی حکومت، قطر، سعودی عرب، ترکی اور بعض دیگر رجت پسند حکومتوں کی حمایت سے سرگرم ہیں اور انہوں نے عوام کا قتل عام کر کے اس ملک میں بیرونی مداخلت کے لیے حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کی ہے۔
لیبیا کے شہر بن غازی میں امریکی قونصل خانہ حملے سے پہلے سی آئی اے کی نگرانی میں کام کر رہا تھا۔ فرانس پریس نے امریکی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بن غازی میں امریکی قونصل خانہ سفارتکاری کے مشن کے بجائے سی آئی اے کی نگرانی میں سیکورٹی اور جاسوسی کے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کے بعد اس قونصل خانے کے 30 ملازمین امریکہ واپس گئے ہیں، جن میں سے صرف 7 ہی وزارت خارجہ میں لوٹے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بن غازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے میں مارے جانے والے ملازمین بھی وزارت خارجہ کے نہیں بلکہ سی آئی اے کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بن غازی میں مارے جانے والے 4 سفارتکاروں کے آخری رسومات میں سی آئی اے کے سربراہ ڈیوڈ پیٹریس، نے معمول کے برخلاف شرکت نہ کر کے دراصل لیبیا میں سی آئی اے کی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کی کوشش کی ہے۔ اس رپورٹ کے ایک اور حصے میں بتایا گیا ہے کہ بنغازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے کے دوسرے دن لیبیا میں امریکی سیکورٹی اہلکاروں نے اس عمارت میں موجود سی آئی اے کی سرگرمیوں سے متعلق دستاویزات کو ضائع کر دیا۔ یاد رہے کہ بنغازی میں امریکی قونصل خانے پر حملے میں امریکی سفیر سمیت 4 سفارتکار مارے گئے تھے۔ نیو یارک کے لاکھوں شہری 11 نومبر تک بجلی سے محروم رہیں گے۔ نیو یارک سے ہمارے نمائندے کے مطابق سینڈی طوفان کے نتیجے میں کٹ جانے والی بجلی ابھی بھی بحال نہیں ہو سکی ہے۔ نیو یارک کے محکمہ بجلی نے اعلان کیا ہے کہ بجلی کی تنصیبات میں پیدا ہونے والے نقائص اور خرابیوں کو دور کرنے میں مزید وقت درکار ہے اور 11 نومبر سے پہلے بجلی کی سپلائی بحال نہیں ہو سکے گی۔ نیو یارک کے محکمہ بجلی نے اعلان کیا ہے کہ سینڈی طوفان کے باعث بجلی کی سپلائی کے 100 سے زائد اسٹیشنوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ نیو یارک میں سینڈی طوفان سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ امریکی حکام نے بتایا کہ طوفان سے مرنے والے مزید 50 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ یونان میں حکومت کی اقتصادی کفایت شاری کی پالیسی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
ایتھنز سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹروں، نرسوں، پولیس اور کوسٹ گارڈ نے اس فائر بریگیڈ کے اہلکاروں نے سڑکوں پر احتجاجی جلوس نکالے اور حکومت کی اقتصادی کفایت شاری کی پالیسیوں کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد پارلیمنٹ کے سامنے اجتماع کیا اور 2013 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی کی پارلیمنٹ کی جانب سے منظوری کی مذمت کی۔ مظاہرین نے اعلان کیا کہ اقتصادی کفایت شعاری کے نئے منصوبے پر عمل درآمد سے عوام پر سخت دباؤ پڑے گا اور ملک میں ایک طرح سے جدید بردگی حکم فرما ہو جائے گی۔ یونان کے 2013 کے مالی سال کے بجٹ کے مطابق ٹیکسوں میں اضافہ ہوگا اور تنخواہیں کم کی جائیں گی اور اس طرح 9 ارب یورو کا خسارہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بہت سی رفاہی سہولتیں ختم ہو جانے کے سبب عوام پہلے ہی سے کافی دباؤ میں ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے مالی بجٹ پر عمل درآمد سے ان کی مشکلات میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہوگا۔ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ اس وقت عوام کی معیشتی مشکلات اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ ضرورت کی دوائیں خریدنے پر قادر نہیں ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک نے بھی اعلان کیا ہے کہ یونان میں بے روزگاری کی شرح 23% سے زائد ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یونان میں 10 لاکھ سے زائد افراد روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ بہت سے تاجروں اور تجارتی کمپنیوں کو زبردست کے ساتھ بازاری کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی کمپنیاں بند ہو گئی ہیں اور 25% عوام غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے مظاہروں سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اس حد تک مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے کہ لوگوں کے سوشل سیکورٹی انشورنس کے تحت علاج معالجے اور دواؤں کی قیمت کی ادائیگی پر بھی قادر نہیں رہی، جس کے سبب دواخانے سوشل سیکورٹی انشورنس کے نسخوں پر دوائیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یونان کے دواخانوں کی یونین نے بھی اعلان کیا ہے کہ حکومت 3 مہینے سے سوشل سیکورٹی انشورنس کے نسخوں پر دی جانے والی دواؤں کی قیمت ادا نہیں کی ہے، اس لیے اب دواخانے اس طرح کے نسخوں پر دوائیں نہیں دے سکتے۔
اور ناظرین، آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ شام صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت کی قیمت ادا کر رہا ہے تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب کا بیان۔ عالمی سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کی تقریب، امریکہ کے مقابلے میں استقامت جاری رکھنے پر عزم۔ امریکہ میں سینڈی طوفان کی تباہ کاری، نیو یارک میں بجلی کی سپلائی 11 نومبر تک منقطع رہے گی۔ ناظرین، خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔